السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ دو سورے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، سورہ فیل اور سورہ قریش۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فیل مکی سورہ ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں مکہ ہی میں شروع میں نازل ہوا تھا، اور سورہ قریش بھی، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے دراصل ایک سوال کیا ہے، یا سوالیہ انداز میں بات کی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے ہو اس واقعے کو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ حال ہی میں پیش آیا تھا، یعنی اتنا نون تھا یہ واقعہ کہ اس کی طرف خاص توجہ دلانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، ہر کوئی اس واقعے کو جانتا تھا۔ اور پہلے عرب لوگوں کے پاس کیلنڈرز نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ کسی بھی واقعے اور حادثے سے اس سال کو، اس مہینے کو یاد رکھتے تھے، تو اسی لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور اتنا مشہور واقعہ تھا کہ ہاتھی والے سال کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تدلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل، ترمیہم بحجارت من سجیل، فجعلہم کعصف مأکول۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ یا غول کے غول بھیج دیے، جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے یا پھینکتے تھے، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو یا جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو۔ فیل نام ہی اس سورے کا فیل ہے، یعنی وہ سورہ جس میں ہاتھی کا ذکر کیا گیا ہے اور اصحاب فیل کا ذکر ہے۔ الحمدللہ یہ سورہ اتنا آسان بھی ہے، اور اس کی تفسیر تقریباً سبھی لوگوں کو معلوم ہی ہوگی۔ تقریباً یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 55 یا 50 دن پہلے پیش آیا تھا، یعنی 50 دن پہلے پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، 55 یا 50 دن پہلے پیش آیا تھا یہ واقعہ۔ اور یہ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے جس سال یہ ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عین الف میم، عام الفیل مطلب ہاتھیوں والا سال، اس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور یہ بہت مشہور بات ہے، جیسے کہ اس زمانے میں اگر ہم عرب کی ہسٹری دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے بڑی حکومت تھی وہ عیسائیوں کی حکومت تھی، آس پاس کے علاقوں میں عیسائی لوگ ہی حکومت کرتے تھے اصل میں، اور جو قریش تھے وہ لوگ بھی بہت مشہور تھے اپنی جگہ، کعبۃ اللہ کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، لیکن یہود اس بات کو نہیں مانتے تھے، اور اسی لیے عربوں کی وہ حیثیت یا وہ اہمیت نہیں تھی ان لوگوں کے نزدیک، تھوڑا سا وہ ان لوگوں کو، ان عرب لوگوں کو نیچی نظروں سے دیکھتے تھے اور اپنے آپ کو سپیریئر ہی سمجھتے تھے۔ بہرحال، اور جو کفار مکہ تھے یا سرداران قریش تھے، یہ کعبہ کے متولی تھے، یہ بات بھی ہم سبھی جانتے ہیں، اور کعبۃ اللہ بہت ہی سیدھی سادی ایک عمارت تھی، بس ایک سمجھے چار دیواری تھی، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، پوری دنیا سے لوگ دور دراز سے، ایون چاہے مشرق قومیں ہی کیوں نہ ہو، دور دراز سے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے یا حج کے لیے آتے تھے۔ اب اس وقت جو دو بڑی قومیں تھیں، اس میں سے جو عیسائی لوگ تھے، ان کو یہ بات کچھ لوگوں کو ناگوار گزری، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ابراہا نام تھا اس شخص کا جو نجران کا گورنر تھا، کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بہت ہی بڑا گرجا تعمیر کیا تھا، اور بہت خوبصورت بنایا تھا اس گرجے کو. اور یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہاتھی والوں کی اور کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن اس زمانے کا بچہ بچہ یہ تفصیل سے واقف تھا کہ کون وہ لوگ تھے جو کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، ان کی غرض کیا تھی، اور یہ بات عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا. تو عیسائی حکومت جو کہ ابرہہ نامی ایک شخص وہاں کا حبشہ کا نائب گورنر تھا، یا کوئی بتاتے کہ گورنر تھا، کوئی کہتے کہ نائب گورنر تھا، اس کو کعبۃ اللہ کی جو حیثیت تھی وہ پسند نہیں آ رہی تھی، یا اس کو کعبۃ اللہ کی عظمت سے حسد ہو گیا تھا، اور اس کو یہ فیل ہوتا تھا کہ میں نے جو کلیسا بنایا ہے، جو گرجا بنایا ہے، لوگ وہاں نہیں آتے حالانکہ وہ اتنا خوبصورت ہے. اس کو دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ یعنی بظاہر یہ لگتا ہے دیکھ کر کہ لوگ کعبۃ اللہ کی بجائے زیادہ سے زیادہ اس کلیسا یا اس گرجا کی طرف آئیں. اور یہ بات اس وقت پورے لوگ جانتے تھے، یعنی یمن سے لے کر دور دراز کے علاقوں تک یہ بات معلوم تھی کہ کعبۃ اللہ کو جو حیثیت حاصل ہے، یا قریش مکہ کو جو حیثیت حاصل ہے، وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اور کعبۃ اللہ کی بہت زیادہ اہمیت تھی اس زمانے میں بھی. اور اسی بنا پر مکہ والوں کو ہر طرف جانے آنے کی آزادانہ اجازت تھی. تو وہ لوگ یہ چاہتے تھے، جو نجران کے عیسائی تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہی حیثیت وہ کلیسا کو حاصل ہو جائے. کہا جاتا ہے کہ جو کلیسا ان لوگوں نے تعمیر کیا تھا، جو گرجا گھر انہوں نے تعمیر کیا تھا، بہت ہی پرشکوہ عمارت تھی، بہت عالیشان عمارت تھی، اس کے باوجود بھی لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. اور بعض کہتے کہ کچھ عرب لوگوں نے اس کلیسا پر کچھ گندگی ڈال دی، یا پھر کچھ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو بظاہر ابراہیم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا پلان بنایا کہ کعبۃ اللہ کو تباہ و برباد کر دے گا، لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد کچھ اور تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اصحاب الفیل کے ساتھ، علم یہ جو القاعدہ ہم پیتا دلیل، کیا اس نے ان کا مکر و فریب دھوکے میں نہیں ڈال دیا، یا بیکار نہیں کر دیا، کارت نہیں کر دیا؟ تو جو قید ہے وہ قید کیا تھا ان کا؟ کیا وہ لوگ خفیہ پلان بنا کر آئے تھے، یا ان کے اندر کیا خفیہ پلاننگ تھی کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے؟ کہا جاتا ہے کہ اس نے ابراہیم نے ارادہ کیا، اور کوئی معقول وجہ چاہیے تھا اس کو، تو لہٰذا بس وہ وجہ بتا دی کہ ہمارے کلیسا کی بے حرمتی کی گئی ہے، لہٰذا کعبہ پر چڑھائی کے لیے وہ 60,000 کی آرمی لے کر، لشکر لے کر وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا. اس میں کہا تھا کہ 13 ہاتھی تھے، ایلیفینٹ، اور چونکہ عرب کے لوگ اس وقت ہاتھی سے زیادہ واقف نہیں تھے، ان لوگوں نے ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، لہٰذا بہت مشہور ہو گیا تھا یہ واقعہ. اس میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا کہا جاتا ہے. اور جب یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا، تو بہت سارے لوگ راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سامنے آئے، لیکن چونکہ اتنا بڑا لشکر تھا تو کوئی زیادہ ہمت نہیں کر سکا، سب لوگ شکست کھاتے چلے گئے، گرفتار ہوتے گئے. کہا جاتا ہے کہ ابرہہ آخرکار منا اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک مقام ہے، وادی محسر، ابھی بھی جو لوگ حج پر گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہاں سے تیزی سے گزرنے کا کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں تک پہنچا. وہ اس نے وہاں پر اپنے ڈیرے وغیرہ ڈال دیے، کچھ لوٹ مار بھی کی، اور عبد المطلب جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ کعبہ کے متولی تھے اور قریش کے سردار بھی تھے، ان کے 200 اونٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے کہا جاتا ہے. اور پھر اس نے مکہ والوں کو پیغام بھی بھیجا کہ صرف کعبہ کو، یعنی میں کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، میرا کسی سے کوئی مقصد نہیں ہے، آپ لوگ میرے راستے میں نہ آئیں، اگر آپ لوگ میرے راستے میں نہیں آئیں گے تو میں تم سب کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور میں بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ کے دادا تھے عبد المطلب، ان سے بات عبد المطلب سے بات کرنے کے لیے وہ تیار ہوا، تو عبد المطلب ان سے اس سے بات کرنے کے لیے گئے. کہا جاتا ہے کہ سبھی لوگ اس بات سے واقف تھے کہ کوئی بھی ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ جو مکہ کے لوگ تھے تو بہت ہی کم لوگ تھے، 60,000 کے لشکر کی کہاں وہ برابری کر سکتے تھے. اور عبد المطلب نے جانے سے پہلے کہہ بھی دیا تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے جان و مال کی خود حفاظت کریں اور پہاڑوں میں چھپ جائیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے بھی، بہت مشہور واقع ہے کہ اس وقت بھی عبد المطلب نے جو دعا کی تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس وقت انہوں نے کسی بت کو نہیں پکارا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ دل کے ساتھ دعا مانگی اللہ تعالی سے. حالانکہ اس وقت بھی 360 بت موجود تھے, تو ایسے مشکل وقت میں وہ سب اپنے بتوں کو بھول گئے اور اکیلے اللہ سے دعا کرتے رہے. کیونکہ جتنی بھی جو روایت ہم کو ملتی ہیں اس زمانے کی, زمانے جاہلیت کی, اس میں اللہ موجود ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرقین عرب بھی مشکل اور مصیبت کے وقت اللہ ہی سے دعا مانگتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ کھڑے ہوئے بت اور لیٹے ہوئے بت ہمارے کام نہیں آ سکتے. تو آپ دیکھیے کہ جب مشرقین مکہ مصیبت کے وقت اللہ سے مانگتے تھے, لیکن آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مشکل اور مصیبت کے وقت درگاہوں, قبروں اور ولیوں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں. الٹا حال ہو گیا, الٹا معاملہ ہو گیا ہے. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ ابرہ عبد المطلب کی وجاہت سے ان کی روبدار پرسنالٹی سے بہت متاثر ہوا, ان کا استقبال کیا اور اس نے پوچھا بھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو عبد المطلب نے بہت سادگی سے جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں. تو ابرہ اس جواب پر بہت حیران ہوا, کہنے لگا کہ میری نظروں میں تو آپ کی بہت زیادہ قدر و منزلت تھی لیکن اب گر گئی ہے. کہنے لگا میرا خیال تھا کہ آپ کعبہ کے تعلق سے کوئی بات کریں گے. عبد المطلب نے سادگی سے پھر جواب دیا, اونٹوں کا مالک میں ہوں اس لیے ان کا مطالبہ کر دیا, کعبہ کا مالک میں نہیں. اس کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا, آپ جانے اور وہ جانے. اس جواب پر وہ بہت حیران ہوا, لیکن اس نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے. اور عبد المطلب جب واپس چلے گئے تو لوگوں کو اپنی حفاظت کی پھر جو ہے تاکید کی, اور پھر ابرہ نے اور آگے قدم بڑھائے. اب دیکھیں کتنا ان کو یقین تھا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں لہٰذا اس کی میں مانگ کر رہا ہوں, کعبہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے لہٰذا وہ اس کی حفاظت کرے گا. یعنی یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بھی کئی اقسام ہوتے ہیں, لیکن جو مشرقین مکہ تھے ان کے اندر الحمدللہ ابھی بھی توحید باقی تھی. ان کو معلوم تھا کہ یہ جو بڑا کام ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, حالانکہ سبھی کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ہوتا ہے, لیکن وہ بتوں کو پوجنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے, وہی حفاظت کرنے والا ہے. لیکن آج ہم ایسے مسلمان کہاں گئے جو صرف اللہ سے مانگنے والے ہوں. کہا جاتا ہے کہ جس وقت ابرہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا تو اس نے اپنے جو اس کا ہاتھی تھا اس کو جب اس نے آگے بڑھانے کی کوشش کی اس کو بہت مارا گیا, کوڑے سے, لکڑی سے ہانکا گیا, سب کچھ تھا لیکن وہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. جب بھی کعبہ کی طرف رخ کرتے تو بیٹھ جاتا, اور جب دوسری طرف رخ کرتے تو دوڑنے لگتا تھا. اب یہ لوگ اسی کشمکش میں تھے کہ اسی وقت اللہ تعالی کی طرف سے فوراً ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ یہ لشکر جو ہے وہ بھیجے گئے, آ گئے. سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی. آپ سوچیے ہم کیا سمجھتے کہ آج بھی یہ جو مکر و فریب ہیں دشمنوں کے, کئی ایسے حامان, قارون, فرعون, نمرود آئے اور چلے گئے, کئی ایسے ابرہہ کے لشکر آئے اور چلے گئے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب کس وقت کیسے مدد کرنی ہے. سبحان اللہ, کیا آج بھی اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے اس بات پر؟ جی ہاں, بالکل قادر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن کہ کب مدد کرنی ہے اور کب سپورٹ کرنا ہے. تو ایسے تو کئی فرعون اور حامان اور قارون چلے گئے اور زمین بوس ہو گئے, دھنس گئے, سمندر میں دھنسا دیا گیا یا زمین میں دھنسا دیا گیا, ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا. اور یہ جیسے ابرہ کا لشکر تھا کہ ایسی موت ان کو دی گئی جو عبرتناک موت ہے کہہ سکتے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ آج بھی دیکھ رہے ہیں اپنے دشمنوں کو, آج بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اسلام کے دشمن ہیں, کون اسلام سے نفرت کرتے ہیں, کون اسلام کے ماننے والوں کو صحیح اسلام کی راہ پر چلنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب کچھ ہے لیکن ایک وقت کا انتظار ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کی رسی دراز کر رہا ہے اصل میں. تو انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اس درجے کا یقین کامل اگر ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے. آج بھی یقین جانیے کوئی ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا, کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ویسا چاہیے کہ جو کچھ کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. لیکن ہم کو بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے, یعنی کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ کر صرف دعائیں کرنی ہیں, صرف دعاؤں سے نہیں ہو سکتا کام. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کب اور کس طرح مدد کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ان کو تنہا نہیں چھوڑا. ان کا یقین تو دیکھیے کہ عبد المطلب نے کہا تھا کہ اس گھر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اس گھر کا مالک اللہ ہے تو وہی جانے وہی اس کی حفاظت کرے گا. میں تو صرف ان اونٹوں کا، ان مرغیوں اور ان بکریوں کا مالک ہوں، بس اس لیے میں ان کی حفاظت کروں گا. وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے ایسے وقت میں بھی. بہرحال تو جو بات کہی گئی قرآن میں کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے. کہا جاتا ہے کہ ابابیل کی طرح کے پرندے تھے یہ، ان کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور دو کنکر دونوں پنجوں میں تھے دبے ہوئے، اور یہ پرندوں نے وہی کنکر اس لشکر پر پھینک کر کنکروں کی بارش کر دی. اور یہ ایسے کنکر تھے جو برابر نشانے پر لگ رہے تھے، ترمیہم بحجارت من سجیل، جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے، یعنی برابر نشان زدہ تھے کہ برابر انہی کو لگ رہے تھے وہ پتھر، بیکار نہیں گئے وہ پتھر. کہا جاتا ہے کہ یہ کنکر ایسی تیزی سے لگتے تھے کہ جیسے بندوق کی گولی لگتی ہے، جہاں کنکر لگتا وہاں زخم پڑ جاتا اور کبھی وہ کنکر آر پار گزر جاتا تھا. کئی افراد اس لشکر کے، وہ آرمی کے جو لوگ تھے، وہیں مر گئے گر کر. کچھ جو بچے تھے واپس بھاگ رہے تھے وہ راستے میں مر گئے. خود ابرہہ بھی راستے ہی میں مرا تھا. تو یہ اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے، رسول اللہ کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابرہہ کا مقصد کیا تھا، یعنی خفیہ تدبیر کی بات، یعنی کہ قیدہ کا جو لفظ ہے وہ خفیہ تدبیر یا چال کے لیے آتا ہے، حالانکہ وہ تو علل اعلان دن دہاڑے آیا تھا حملہ کرنے کے لیے. تو پھر اس کی چھپی ہوئی تدبیر کیا تھی، چھپا ہوا قید اور مکر و فریب کیا تھا اس کا؟ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کلیسا کے ذریعے سے وہ تمام فائدے حاصل کریں، یعنی جو اس وقت کعبہ والوں کو حاصل تھے کہ ان کی تجارت یا ان کو ایک مقام حاصل تھا دنیا والوں کی نظروں میں، وہ چاہتا تھا کہ اس کلیسا کے ذریعے سے وہ مقام وہ حاصل کرے، اس کو واہ واہ ہو یا اس کی عزت ہو، یعنی وہ تجارتی، معاشی، معاشرتی، سیاسی ہر طرح کے فائدے حاصل کرنا چاہتا تھا اس کلیسا کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر ہی عکارت کر دی. جو قید وہ چل رہا تھا، جو مکر وہ فریب وہ چال چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو ختم کر دیا اور اس کا وہ مقصد اس کو حاصل نہ ہو سکا اور وہ بیکار ثابت ہوا اور راستے میں ہی ختم ہو گیا. اور یہ سجیل کا بھی لفظ آیا ہے اور ترمیہم کا لفظ آیا ہے. ترمی ہم کہتے ہیں، رمی بھی کہتے ہیں، رمی جمار، جب حج کو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمی جمار کہتے ہیں. تو رمی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نشانہ بنا کر دور سے پتھر پھینکنا یا کنکر پھینکنا. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ترمیہم، یعنی وہ پرندے اس طرح سے پتھر پھینک رہے تھے گویا کہ ایک نشانہ لے رہے ہوں. تیر اندازی کے لیے بھی رمی کا لفظ آتا ہے کہ وہ پرندے گویا کہ اللہ کے لشکر تھے اور ان پر حملہ آور ہوئے تھے اور باقاعدہ نشانہ لے کر پتھر مار رہے تھے، کنکر مار رہے تھے. اور سجیل کا جو لفظ ہے، بعض مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں، جیسے ڈکشنری میں ہے، سنگ گل عربی فارسی زبان کا لفظ ہے. گل مٹی کو کہتے ہیں، سنگ پتھر کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی مٹی کا پتھر اس سے ماخوذ ہے یہ، کچھ کہتے ہیں یعنی وہ نوکدار کنکریاں جن میں مٹی کی بھی آمیزش ہو، یا مٹی سے کنکریاں بن رہی ہو، یا مٹی کو سکھا کر اتنا سخت کر دیا گیا کہ جس سے نشانہ اچھے سے لگ سکے. بہرحال تو ایسی کنکریاں تھیں کہ گویا کہ وہ مٹی کی تھی لیکن پکی ہوئی تھی، پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں تھیں، اور بعض کے طریقے سے وہ چنے کے برابر تھی، چنے کا جو دانا ہوتا ہے اس کے برابر تھی. اور فجعلہم کعصف مأکول، پھر انہیں یوں کر دیا گویا کہ جیسے وہ جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہے، کیونکہ اصف کے جو معنی آتے ہیں غلے کے دانے کے، اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، چھلکا ہوتا ہے، یا بھوسا جو ہوتا ہے جو مویشیوں کے لیے چارے کا کام کرتا ہے، یا جانور کھاتے وقت جگالی کرتے وقت منہ سے نیچے گرا دیتے ہیں. تو یہ جو عذاب تھا جو ہاتھی والوں کی لاشوں پر آیا تھا، تو ان کی حالت اس سے بھی گئی گزری ہو گئی تھی، یعنی جانوروں کے کھایا ہوا بھوسا جو بالکل بیکار چیز ہوتی ہے، جس کو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ایک بھوسے کی طرح ہو گئے تھے وہ لوگ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا اس نے فیصلہ کیا ابرہا نے، اور وہ اس میں کامیاب بھی نہیں ہو سکا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا، اور یہ ایک معجزہ ہے بہت بڑا. لیکن بہت سارے اس معجزے کا انکار بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، جیسے کہ تفسیر پرویزی کے نام سے ایک تفسیر ہے جو کہ منکرین حدیث کی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں بہت سارے معجزات کا انکار کیا، کیونکہ منکرین حدیث کا پہلا مقصد یہ کہ سارے معجزات کا انکار کر دیا جائے، اس لیے وہ معراج کو بھی نہیں مانتے ہیں، جنوں کو نہیں مانتے ہیں، سحر کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ جو اصحاب الفیل کا واقعہ ہے اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں لیکن قرآن کے بھی منکر ہیں وہ لوگ، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر تفسیر، یعنی جو جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کر لینا چاہیے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا دراصل بہت بڑا، کہ کنکریاں پھینکی تھی پرندوں نے، اللہ تعالیٰ نے وہ جھنڈ کے جھنڈ بھیجے تھے پرندوں کے جو کہ اس لشکر پر غالب آ گئے۔ یعنی سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بڑے لشکر کے لیے کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہے بھیجنے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے، یعنی ایک اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر تھا وہ پرندوں کا، اور اس انہوں نے کہ چونچ میں کنکریاں دبی ہوئی تھیں، کتنی چونچ نازک سی ہوتی ہے پرندوں کی نا، اور پرندے کتنے نازک سے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، تو ان پرندوں کی چونچ میں دبا ہوا کنکر دیکھا جائے تو اس کی کیا ویلیو اور کیا حیثیت، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا تو وہ کنکریاں ہی اتنی بھاری بن گئی کہ وہ ان کی موت کا سبب بن گئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ہمیں یہاں پر ادراک ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، ہمارا رب وہ کتنا ہر چیز پر کیسے قادر ہے۔ سبحان اللہ، وہ چاہے تو صرف چند اپنے پرندوں کے ذریعے سے بھیج کر بھی انتقام لے سکتے ہیں اپنے دشمنوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اصل میں، تاکہ مہلت دیتا ہے تاکہ لوگ ہو سکتا واپس پلٹ آئیں، توبہ کر لیں اور اپنے کیے پر تائب ہو جائیں۔ تو بہرحال کعبۃ اللہ کی عظمت بہت زیادہ پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور ابھی بھی ہے الحمدللہ، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب قریب کعبۃ اللہ کا کیا حال ہوگا۔ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کعبۃ اللہ بھی باقی نہیں رہے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کعبۃ اللہ کی حفاظت ہوتی رہے گی الحمدللہ۔ تو کعبۃ اللہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے، یعنی خود سے کی، اپنے پرندوں کو، یعنی ایسے لشکر کو بھیجا جو اس کی حفاظت کے لیے معمور تھے، اور انہوں نے کنکریاں پھینکی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہ گھر جسے بیت اللہ ہم کہتے ہیں، اس کا نام بیت العتیق بھی ہے، کہ پرانا گھر، قدیم گھر کی عبادت کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو کتنا سادہ سا یہ گھر ہے، چار دیواری ہے بس، اور اس کے اوپر ایک کور چڑھا ہوا ہے بلیک کلر کا، لیکن اس گھر سے ہم سب کو کتنی محبت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم اپنے دل کا حال خود جانتے ہیں۔ اسپیشلی جو لوگ سعودی عرب میں یا گلف کنٹریز میں رہتے ہیں، الحمدللہ وہ لوگوں کو بھی تو بار بار جانے کا موقع ملتا ہے، جو دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، جو یہاں پر کم کم آتے ہیں یا کبھی کبھار آئے یا ایک ہی دفعہ آئے زندگی میں، آپ ان سے اس گھر کی محبت کے بارے میں ذرا پوچھیں۔ جو لوگ یہاں سے بارہا جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، ان سے بھی پوچھنے کہ ہم اتنی دفعہ، یعنی عمرہ کے لیے جاتے رہتے ہیں یہاں سے، کبھی تو مہینے کے مہینے چکر لگ جاتے ہیں، کبھی دو مہینے میں، کبھی چھ مہینے میں، کبھی سال میں تو ضرور لگتا ہے چکر، لیکن سبحان اللہ جب بھی جاتے ہیں بیت اللہ، آپ خود بتائیے کہ وہاں سے واپس آنے کو دل چاہتا ہے، اور یہ کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہنا دل چاہتا ہے نا، یعنی آنکھیں وہاں سے پلٹ نہیں پاتی ہیں، ہم پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہتے ہیں کعبۃ اللہ کو۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی محبت ڈال دی، کیوں؟ کیونکہ اس گھر کے ساتھ نام کس کا جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بیت اللہ المحرم بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ کا محترم قابل احترام گھر، اسی لیے اس کو حرم کہتے ہیں، جہاں پر ہر چیز، یعنی ایک پاکیزگی میں آ گئی ہے، جہاں کچھ نہیں ہو سکتا، جہاں خون خرابہ نہیں ہو سکتا۔ عرب کے لوگ اتنے دشمن ہو جاتے تھے ایک دوسرے کے، خون کے پیاسے ہوتے تھے، جنگیں لڑنا ان کے لیے ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، قبیلے کے قبیلے اس میں مارے جاتے تھے، لیکن بیت اللہ پر جب وہ پہنچتے تھے، بیت اللہ کے پاس، اور آمنے سامنے دشمن کو دیکھتے تھے تو ان کی تلواریں نیچے ہو جاتی تھیں، اتنا احترام، پاس و لحاظ کرتے تھے وہ اس بیت اللہ کا۔ یہاں پر آ کر ساری جو حدود ہے اس میں آ جانا پڑتا ہے، ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یہاں پر خون نہیں بہایا جا سکتا، یہاں پر ناخن نہیں کاٹے جا سکتے جب آپ حالت احرام میں ہیں، یہاں پر یہاں کے درخت، یہاں کے پتے نہیں کاٹے جا سکتے۔ سبحان اللہ، کتنی اس کی حرمت ہے، یہ حرمت والا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت العتیق ہے، سب سے قدیم گھر ہے یہ، اور اس کے بارے میں دو روایت ہم کو ملتی ہیں, لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہی کے ذریعے ہوئی تھی, انہوں نے اللہ کا گھر بنایا. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کبھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ کا وجود تھا. البتہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی, اسی لیے اس جگہ کا ہمیشہ سے ہر دور میں ہر طرح سے احترام کیا گیا. واللہ عالم. البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, لیکن اخبار مکہ للارض ایک کتاب ہے اس میں, اور سنن الکبریٰ للبیہقی, اور دلائل النبوہ للبیہقی, اور اخبار مکہ جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کئی دفعہ اس گھر کی تعمیر ہوئی. کائنات میں سب سے زیادہ عظیم الشان, اہم ترین اور بابرکت گھر بیت اللہ ہے. اللہ عز و جل نے اسے ایسی عظمت عطا فرمائی, یہ بات ہم سب جانتے ہیں, ہمارا دل خود گواہی دیں گا اس بات کی. ہزاروں برس کے حالات حادثات کا الٹ پھر بھی اس کی شان, اس کی جلالت پر اثر انداز نہیں ہو سکا. سبحان اللہ. یہ گھر تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے, اور اہل قبلہ کو اس بات پر ناز ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ قدیم اور عظیم عمارت کوئی نہیں ہے. الحمدللہ. اس کی بنیاد نبیوں نے اور ملائکہ نے رکھی. یہ دنیا میں اللہ تعالی کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے, اور اسی کے اوپر آسمانوں میں سیم ایسے ہی بیت اللہ موجود ہے, جس کو بیت معمور کہتے ہیں, جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں, حمد و ثنا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان اول بیت وضی للناس للذی ببکت مبارک وہدا للعالمین. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ یعنی بکہ میں ہے, وہ عالم والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز ہے. سبحان اللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے. تو ایک جو روایت ہم کو ملتی ہے جس کی کوئی اوتھینٹیسٹی نہیں ہے اصل میں, لیکن ہر سیرت کی کتاب میں یہ بات درج ہے, اس لیے میں نے آپ کو پہلے ابن کثیر کے حوالے سے جو بات صحیح تھی وہ بتا دی, اور بعد میں یہ بات لے رہی ہوں. اس لیے یعنی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے, یہ یعنی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, صرف یہ دلائل النبوہ جو امام بیہقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں ہے, اور اخبار مکہ نامی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قریش مکہ سے پہلے بھی یعنی قریش مکہ سے پہلے بھی مختلف ادوار میں مختلف دور میں بیت اللہ کی عمارت تعمیر ہوئی ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ بیت اللہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی بنا تھا اور اس کے بعد بھی بنتا رہا, لیکن اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے, جیسے کہ ایک روایت بتائی جاتی ہے کہ سنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ حدیث موجود ہے, لیکن اس کی کوئی اوتھینٹیسٹی نہیں ہے, کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ کا حج کرتے تھے, پھر آدم علیہ السلام نے حج کیا اور فرشتے کہنے لگے کہ آپ سے پہلے فرشتوں نے اس مقدس گھر کا حج کیا ہے. واللہ عالم. یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث ہے یہ, لیکن اس کی یعنی اس میں صحیح نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے حدیث. پھر فرشتوں کی تعمیر کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کا حکم دیا, تو انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا. پھر شیس بن آدم نے بیت اللہ کی تعمیر کی, یہ بھی اخبار مکہ کی خبر ہے. پھر چوتھی مرتبہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی عمارت بنائی, اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے, یہ بالکل صحیح کہ وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. پانچویں اور چھٹی مرتبہ کا حضرت کہ امالقہ اور جرہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. ساتویں مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے قصی بن کلاب, انہوں نے بیت اللہ کی عمارت بنائی, اور اس کے بعد ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا نبوت سے پہلے, اور بیت اللہ میں جب اس کی تعمیر کی گئی تو جو حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ جب آیا تھا, نصب کرنے کا مسئلہ, تو رسول اکرم کی بات مانی گئی تھی اور سب نے چادر سے سب طرف سے پکڑا تھا, اور رسول اکرم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پتھر کو وہاں نصب کر دیا تھا. بہرحال تو یہ بیت اللہ کی تاریخ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت کی, اور یہ گھر کتنا محترم ہے. آج بھی ہم میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کا طواف کرتے ہیں. یہاں جاتے ہیں اور ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار ہی صحیح بیت اللہ کا ضرور وہ طواف کرے، یعنی حج کرے یا عمرہ کے لیے جائے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی محبت ڈال دی ہے ہمارے دلوں میں، اور جو حتیم ہے وہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، کیونکہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات آئی تھی اور کفار مکہ کے پاس حلال کمائی کی جو حلال کمائی تھی اس میں جو سامان آ چکا تھا آ سکا تھا تو بس وہ اتنا ہی بن سکتا تھا سامان، ان کے پاس اور ایکسٹرا پیسے نہیں تھے حلال کمائی کے۔ آپ دیکھیں کفار مکہ بھی کتنی اچھی سوچ، یعنی اس زمانے میں جب ان کے پاس کوئی ایمان نہیں تھا لیکن اس وقت بھی انہوں نے یہ بات سوچی کہ صرف حلال کمائی سے ہی اس کو تعمیر کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ جو ایریا ہے حتیم کا، جو علاقہ ہے، جو دائرہ بنا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو، اتنا حصہ کم پڑ گیا تھا تو انہوں نے چھوٹا کر دیا بیت اللہ کو، اور یہ حصے میں نشان ڈال دیا کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اسی لیے جو حتیم میں نماز پڑھتا ہے اس کو گویا کہ اس نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی، اور حتیم کے باہر سے طواف کیا جائے گا، کبھی بھی حتیم کے اندر سے طواف نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو حتیم کے اندر سے طواف کرتا ہے اس کا طواف انکمپلیٹ رہتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال سبحان اللہ اس سال بھی کئی لوگوں نے حج کیا الحمدللہ، اور بہت ہی بہترین انتظام تھا مشرح۔ ہمارے جو انڈیا پاکستان کے لوگ بہت زیادہ گئے اس سال حج کے لیے الحمدللہ، کیونکہ بہت آسانی سے نمبر لگ رہا تھا، کم لوگ تھے، باہر سے کوئی نہیں آیا تھا۔ بہت ہی خوشی بھی ہوئی الحمدللہ، ہمارے کلاس کے بہت سارے لوگ گئے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول کرے، حج مقبول اور مبرور ہو، اور جن لوگوں کے دلوں میں خواہش ہے ہمارے ممالک سے، جو دور دراز میں موجود ہیں لوگ، جن کے دل میں خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی خواہش کو پورا کرے اور سب کو اس گھر کا دیدار کروائے انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ فیل تھا ہمارا، آئیے سورہ قریش کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر سے مانوس ہو گئے تھے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سبحان اللہ، یہ بات اتنی نون تھی، کفار مکہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے اور قریش کو احساس دلایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام بھی آیا، کیونکہ آپ کا جو قبیلہ تھا وہ قریش تھا، خاندان بنو ہاشم تھا اور قبیلہ قریش تھا، وہ نام بھی یہاں پر آ گیا کہ لی ایلاف یا قریش۔ یہ ایلاف دراصل الف سے نکلے، الف بین قلوبہم جو ہم دیکھتے ہیں نا، یا الفت ہم اردو میں کہتے ہیں، معروف بہت ہی مشہور لفظ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ محبت، یا ایسی محبت جو خیالات میں ہم آہنگی کی وجہ سے ہو، یعنی ایک جیسے مزاج کی وجہ سے۔ مفردات القرآن جو معنی کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے۔ اور الف کے معنی یا الفا کے معنی کسی چیز کے جو بکھرے ہوئے اجزاء ہیں، بکھرے ہوئے چیزیں، ٹکڑے ہیں، اس کو اکٹھا کر کے انہیں ترتیب کے ساتھ جوڑ دینا۔ اس لیے کسی کتاب کی تالیف کا بھی یہی مفہوم ہوتا ہے، جب کتاب کو آپ جوڑتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ تو ایلاف کے معنی میں الفت، محبت، انسیت، یہ سب چیزیں شامل ہیں، کہ قریش کے جو منتشر افراد کی اجتماعیت کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کے دو پہلو مفسرین بتاتے ہیں۔ ایک کا پس منظر یہ ہے کہ قبیلہ قریش حجاز میں بہت الگ الگ مقامات پر بکھرا پڑا تھا۔ سب سے پہلے قصی بن کلاب تھے، جو رسول اکرم کے جد اعلیٰ تھے، ان کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، لہٰذا انہوں نے اپنے سارے قبیلے کو مکہ میں اکٹھا کر دیا۔ اسی بنا پر قصہ کو مجمع کا لقب دیا گیا اور کعبہ کی تولیت بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اسی قبیلے کے ہاتھ میں آئی۔ اور ایلاف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہاشم کے بیٹوں کو یہ خیال آیا کہ اس جو انٹرنیشنل لیول پر جو تجارت تھی اس میں حصہ لینا چاہیے، جو قافلوں کے ذریعے سے ہوتی تھی یمن اور شام اور فلسطین کے علاقوں میں۔ یمن یہ بھی ایک بہت بڑا مرکز تھا تجارت کا، وہاں مشرق سے تجارت ہوتی تھی، اور شام میں افریقہ اور مصر سے۔ تو ہاشم کے بیٹوں نے آس پاس کے جو علاقے تھے ان سے تجارتی رابطے قائم کیے اور عملاً تجارت میں حصہ لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مکہ ایک بین الاقوامی منڈی کہہ سکتے ہیں، جس کو انٹرنیشنل ایک طرح سے بازار بن گیا تھا، جگہ بن گئی تھی۔ تو قریش کے قافلے دراصل اگر آپ سیرت پڑھیں گے یا ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دو تجارتی سفر کرتے تھے سال میں. گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے کیونکہ یہ علاقے ٹھنڈے تھے تھوڑے سے, اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا کیونکہ یہ علاقے مکہ کی نسبت گرم تھا. اور سال میں بس یہ دو تجارتی سفر سے ان کو اتنی زیادہ آمدنی ہو جاتی تھی کہ سال کا باقی حصہ وہ آرام سے گھر بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے, اور پھر بھی ان کے پاس بہت کچھ بچ جاتا تھا. اسی وجہ سے وہ بہت مالدار بن گئے تھے, آسودہ حال ہو گئے تھے, اور دونوں موسموں کے تجارتی سفر ہی ان کی سب دلچسپیوں کا مرکز تھے, اور اس کی وجہ سے ان کی ایک دھاگ بھی آپس میں آس پاس بیٹھی ہوئی تھی, اور کوئی ان کے تجارتی قافلوں کو کوئی لوٹتا بھی نہیں تھا کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ کعبہ کے متولی ہیں, لہٰذا سب ان کا احترام کرتے تھے. تو گرمیوں میں سرد علاقوں میں جاتے تھے, سردیوں میں گرم علاقے کی طرف جاتے تھے, اس کی وجہ سے ان کو بہت فائدے تھے. تو بہرحال جو بکھرے ہوئے لوگ تھے جب وہ ایک مقام پر جمع ہو گئے تو ان میں اللہ تعالیٰ نے آپس میں محبت ڈال دی کعبہ کی وجہ سے, اور ایک دوسرے سے وہ مل کر رہنے لگے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبہ کی تولیت بھی عطا کر دی تھی. اور تجارتی سفر سے بھی وہ مانوس ہو گئے تھے, ان کو معلوم تھا کہ کس طرف جانا ہے, کب کرنا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی نعمتیں دی اس کعبہ کی وجہ سے, تو ان کو چاہیے کہ اس کعبہ ہی کے مالک کی وہ عبادت کریں. کیوں وہ بتوں کو پوجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا اس وہ احسان یاد دلا کر ان سے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے اس گھر کی وجہ سے اتنی برکت دی, اتنی اہمیت دی جس کی وجہ سے تم مالدار ہو رہے ہو, تو پھر کیا تمہارا فرض نہیں بنتا کہ تم اسی گھر کے رب کی عبادت کریں؟ کیوں تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ کیوں تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو؟ کیوں تم اس سے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, ان کو چاہیے کہ وہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں. کیوں؟ کیونکہ وہی رب ہے جس نے اسی بے آب و گیا وادی میں جہاں کچھ پیداوار نہیں ہوتی تھی, مکہ کے آس پاس آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنا پہاڑی علاقہ ہے, پتھریلی چٹانیں ہیں وہاں پر, کوئی چیز کا گرو ہونا بہت مشکل ہے وہاں پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے کہ ان کو بھوک سے نکال کر کھانا کھلایا, اور خوف سے نکال کر امن ان کو عطا کیا, جبکہ دوسری قومیں دوسرے لوگ خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ ان پر حملہ ہو جائے گا, ان کو لوگ لوٹ لیں گے یا لوٹ مار کریں گے, لیکن ان کو نہ کوئی لوٹتا تھا نہ کوئی ان کے اوپر حملہ آور ہوتا تھا کیونکہ کعبہ کے متولی تھے. ہر کوئی اس گھر کی وجہ سے ان کی عزت کرتا تھا, ان کی پذیرائی کرتا تھا, ان کو پروٹیکشن دیتا تھا بلکہ الٹا. لیکن ان کا کیا کام تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے انہیں بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے, اسی لیے ان کو توجہ دلائی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس گھر کی بدولت اتنا آرام پہنچایا ہے, اتنی آسودگی پہنچائی ہے, اتنا تم اس کی وجہ سے ریلیکس ہو مال و دولت کے لیے, تو پھر تم کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے؟ اس گھر کے جو رب ہے اس کی کیوں نہیں عبادت کرتے؟ یہ گھر کا جو مالک ہے اصل مالک, اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کو یہاں پر دراصل ایک سوالیہ نشان کیا گیا ہے تاکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں. ان کو چاہیے کہ وہ اسی ایک رب کی عبادت کریں جو اس گھر کا مالک ہے, اور دوسرے تمام معبودوں کو چھوڑ دیں, یا جو بت انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بٹھا رکھے تھے 360 بت, ان کو سب کو نکال باہر کریں. تو قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات تھے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے. ہم سب جانتے کہ پہاڑی علاقہ ہے, ریگستانی علاقہ ہے, جہاں کوئی پیداوار نہیں ہو سکتی, بلکہ پورے حجاز کا یہی حال ہے, اور ان کا جو عام پیشہ تھا وہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنا تھا, یا پھر لوٹ مار اور ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے کچھ عرب کے لوگ جو آس پاس کے علاقے کے لوگ تھے. صرف قریش بچے ہوئے تھے, اور یہ اس وجہ سے بچے ہوئے تھے کیونکہ یہ کعبہ کے متولی تھے, اس وجہ سے ان کو پوری دنیا میں عزت اور احترام کا مقام حاصل تھا. جو رہزن قبیلے تھے ان کے قافلوں کو لوٹتے نہیں تھے بلکہ ان کو اور راستہ دے دیتے تھے, تو یہ محفوظ سفر کرتے تھے. ان کا جو قافلہ تھا, ان کا سامان تھا, لوٹا نہیں جاتا تھا. اور مکہ تو تھا ہی امن والا شہر, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, بلکہ الٹا لوگ وہاں آ کر پناہ لیا کرتے تھے. ایون یہاں پر اس شہر میں کہا جاتا ہے کوئی قسم کا ٹیکس بھی وصول نہیں کیا جاتا تھا. سبحان اللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا حال کیا کہ اس رب یعنی جو اللہ تعالیٰ جو اس گھر کا مالک تھا اس کی عبادت کرتے, الٹا انہوں نے اس گھر کو بھی بتوں سے سجا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں جو توحید کے اس پر قائم ہوا تھا، گھر توحید کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اس گھر میں بھی ان لوگوں نے 360 بت لا کر رکھ دیے تھے۔ تو بہرحال کوئی تجارتی قافلے جب ان کے جاتے تھے تو اس پر کسی کی آنکھ نہیں اٹھتی تھی، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، الٹا ان کی حفاظت کرتے تھے اور ان کو جو احترام یا عزت حاصل تھی اسی گھر کی بدولت حاصل تھی۔ لیکن یہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنا چاہ رہے تھے بلکہ بتوں کی گندگی میں الجھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف یہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ تم لوگ تو بھوکو مر رہے تھے، یہاں پر تو کچھ کھانے پینے کو تھا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے اس گھر کی بدولت تم کو یہ سب چیزیں سب نعمتیں فراہم کی ہیں، تو تم کیسے احسان فراموش بن سکتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر اللہ کے علاوہ اس کے شریکوں کو تم معبود بناتے ہو اور ان کی عبادت میں لگے رہتے تھے؟ تو کھلم کھلا ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اسپیشلی گلف کنٹریز میں رہنے والے لوگ، کتنا ہر قسم کا سکون ہے، مالی، فزیکلی بھی دیکھا جائے تو مینٹلی ہر طرح سے سکون ہی سکون ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو برکت اور سکون ہے وہ کہیں اور آپ کو دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملے گا، چاہے آپ ابھی کچھ ایکسٹرا ٹیکس دے رہے ہوں، جو بھی دے رہے ہوں، پھر بھی جو سکون یہاں ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ برکت ہے اصل میں، اور اسی گھر کی بدولت یہ برکت حاصل ہے۔ حالانکہ اور بھی دوسرے کنٹریز ہیں لیکن یہ سکون اور یہ برکت آپ کو وہاں نہیں ملے گی، یہاں اس گھر کی بدولت۔ سبحان اللہ، کتنی برکت ہے الحمدللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے اس شہر کے لیے، مکہ کے لیے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، زیادہ سے زیادہ مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور آگے بڑھیں، ہمارے رکوع ہمارے سجود لمبے ہوں شکر گزاری کے طور پر، کہ واقعی میں بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ کر سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے ہم نے کیسے شکر گزاری کی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اور شکر گزاری ہے کیا اصل میں؟ تین چیزیں ہیں نا اس کے لیے بتایا جاتا ہے، کہ دل سے، زبان سے اور عمل سے، کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس پیدا کیا جائے، پھر زبان سے اس پر شکر ادا کیا جائے، اور پھر عمل سے کر کے دکھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے عمل کر کے دکھایا جائے۔ سبحان اللہ، واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، بس ہمیں اصل اس کی قدر و قیمت پہچاننی ہے اور اس پر شکر گزاری کا رویہ اپنانا ہے۔ اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر کرنے والا بنا دے، اچھے سے عبادت کرنے والا بنا دے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے، ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے رکھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہم کو بنائے۔ جب ہم بار بار قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یقین جانیے کہ وہ شکر گزاری ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو جس کو شکر کرنے والا دل مل جائے اور ذکر کرنے والی زبان مل جائے، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، خوش قسمت بھلا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قلیلم ما تشکرون، بہت ہی کم تم میں سے شکر گزار ہوتے ہیں، تو ہم کو ان کم لوگوں میں شامل ہونا ہے جو شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ الحمدللہ جو ملی نعمتیں بہت کچھ ہیں، الحمدللہ بہت اچھی ہم زندگی گزارے ہیں، بہت سو کے مقابلے میں الحمدللہ۔ تو ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی اچھی زندگی دی، لہٰذا جب اتنا سکون دیا تو ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت دین کے کاموں میں لگانا چاہیے، یا اپنی اسکلس کو بڑھاتے ہوئے، کوئی چیز سیکھتے سکھاتے ہوئے، یعنی ایسے ہماری پوری زندگی اسی میں گزر جائے کہ ہم کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والا بنائے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کسی اور کے آگے نہ جھکیں کبھی، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔